وائس آف امریکہ کی اردو سروس سننے والوں کو پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان کوکب فرشوری. ایڈیٹر ہیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر ہیں سید اسفر امام اور انجینئر ہیں زبیر طیب. آپ ہمارا پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں. آپ ہمیں فون کر کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور ماہرین سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-7789, یعنی 0800-777-789. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, جس میں ہم حالات حاضرہ کے موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں. ہمارے آج کے موضوعات ہیں پاک امریکہ تعلقات, افغانستان کی سرحد نہ کھلنے سے باہمی تجارت پر ہونے والے اثرات, اور آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کی معیشت کو درپیش خطرات کی نشاندہی. اس کے علاوہ ہم شو کے آخری حصے میں بات کریں گے پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل 2018 کی. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ماہرین کی طرف چلیں اور آپ کی کالز لیں, اسلام آباد سے ہمارے ساتھی محمد جلیل نے ایک رپورٹ فائل کی ہے جس میں آپ یہ سن سکیں گے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ محمد آصف کا خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی کمی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان برابری کی سطح پر خوشگوار تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے. تو اپنی گفتگو کی طرف چلنے سے پہلے آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان کی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں تناؤ اور باہمی اعتماد کا فقدان ہے. ایک نجی ٹی وی چینل سما سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا,
یہ تناؤ تو ضرور ہے, دیر از ڈیفینیٹلی ٹینشن ان دس ریلیشن شپ, اور دوسرا یہ ہے کہ مسٹرسٹ جو ہے بہت زیادہ ہے دونوں اطراف سے. ان کا بھی ہمارے اوپر اعتبار کی کمی ہے اور ہماری بھی ان کے ساتھ تعلق میں اعتماد کی بہت کمی ہے, اور اس کی وجہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ریلیشن شپ انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ اس تناؤ کو کم سطح پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے,
لیکن اس تعلق کو ایک ایسے لیول پہ مینٹین کرنے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہے جس میں جو تناؤ کی کیفیت ہے یا جس میں ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ کی ایک امپریشنز جو ہیں یا فیلنگ جو ہے اس کو کم کیا جا سکے.
تاہم انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھے گا. پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے بھی جاری ہیں. پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ بھی رواں ہفتے واشنگٹن میں اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے ملاقات کریں گی. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ رابطے باہمی تناؤ کو کم کرنے میں کسی حد تک معاون ہو سکتے ہیں. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہو رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
جو کچھ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے اس میں سے کچھ بھی نیا نہیں ہے. میرے خیال ہے یہ ٹرینڈ 2011 سے شروع ہوا تھا اور اب سمجھے کہ بلاسم کر گیا ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ نہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایڈریس ہوگا. اٹس اے ریلیشن شپ آف کمپلشن, اور یہی کمپلشن یو ایس اور امریکہ کو ان تعلقات میں ساتھ رکھے گی. اس کمپلشن ڈریون ریلیشن شپ کو کس طرح بہتر طور پر چلایا جائے اس کی کوشش ہو رہی ہے.
صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے رواں سال کے آغاز پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے پاکستان کی سیکیورٹی امداد روک دی تھی, جس کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کے شکار ہیں. پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ہر قسم کے شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. افغان صدر اشرف غنی کی طالبان کو سیاسی مذاکرات کی پیشکش کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں خواجہ آصف نے کہا,
میری ذاتی رائے ہے کہ طالبان بھی افغان ہیں, کابل حکومت بھی افغان ہیں. اگر وہ اپنے گھر میں معاملات خود ٹھیک کر لیتے ہیں اس سے اچھی اور نیک بات کوئی.
اپنے انٹرویو میں پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان افغان مصالحتی عمل میں اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے,
لیکن جب صلح کا ایک ایفرٹ ہو رہا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے رول کی کوئی ضرورت ہوئی تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔
واضح رہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے گزشتہ ہفتے کابل پروسیس کانفرنس میں طالبان کو باقاعدہ سیاسی گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے انہیں امن مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے کہا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے تازہ بیان پر امریکہ یا افغانستان کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قبل ازیں اعلی امریکی سفارتکار ایلس ویلس بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اور اس سلسلے میں واشنگٹن اسلام آباد سے رابطے میں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد جلیل کی رپورٹ آپ نے سنی، اور ہم چلتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سحر خان، کیٹو یونیورسٹی سے تعلق ہے، اور چودھری نعمان ظفر جو کہ انٹرنیشنل افیئرس اور سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہم اپنے دونوں ماہرین کو شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ گفتگو کا آغاز ڈاکٹر سحر خان سے کرتے ہیں، چونکہ آپ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر خان، تو ہم چاہیں گے کہ واشنگٹن کا پرسپیکٹیو آپ سے لیں۔ یہ بتائیے کہ ابھی جیسے جلیل نے اپنی رپورٹ کے آخر میں کہا کہ واشنگٹن سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، آپ کے خیال میں واشنگٹن کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اب پاکستان کے وزیر خارجہ، ظاہر ہے اعلیٰ ترین سطح سے یہ بات کی گئی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے، اس بات کو اکنالج کیا گیا ہے، واشنگٹن کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟
واشنگٹن سب سے پہلے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اگست میں ہمیں ریویل کی تھی، اور پھر ساتھ میں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی بھی جو دسمبر میں ریویل ہوئی، اس کے اندر بھی پاکستان کا بہت خاص طور پر ذکر تھا۔ تو آئی تھنک واشنگٹن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ پھر پاکستان کو جو ہے دہشت گردی کو ختم کر دینا چاہیے، اور جتنے بھی انتہا پسند ہیں ان کو اسپانسر نہیں کرنا چاہیے، سیف ہیونس ختم کرنے چاہیے۔ فی الحال واشنگٹن کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے۔ میرے خیال میں واشنگٹن کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو طالبان کو ذرا سیریسلی لینا چاہیے، خاص طور پہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، اور ایسے ختم ہو کہ کوئی پولیٹیکل اگریمنٹ ہو، پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو، تو اس سلسلے میں ان کو طالبان شروع کرنی پڑے گی۔ اور واشنگٹن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ طالبان کا ہونا امن مذاکرات میں خطرہ ہے۔
ڈاکٹر خان، طالبان کی، ہم اپنے سامعین کو بتا دیں کہ ڈاکٹر خان کی لائن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، اور اس کی وجہ ظاہر وہ ہم ان سے سیل فون پر رابطے میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیل فون سگنل اسپاٹی ہوتے ہیں بعض جگہوں پر، تو اس وجہ سے، جس کے لیے ہم اپنے سامعین سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر خان کے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر خان، مختصراً یہ بتائیے گا، پھر میں چودھری نعمان ظفر کی طرف جاؤں گا، کہ اب تک جو، خاص کر اگر ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں، انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو انگیج کیا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ، صدر ٹرمپ کی طرف سے سخت ٹویٹس بھی سامنے آئے، پھر ان کے ایڈمنسٹریشن کے کچھ جو اہلکار ہیں انہوں نے کچھ اس قسم کے بیانات بھی دیے، اب تک کی جو اسٹریٹجی ہے پاکستان کی طرف، ہم طالبان والا چیپٹر بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟
پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے، آئی تھنک دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پاکستان یہاں پہ جو امبیسڈر بھی ہیں، اعزاز چوہدری صاحب، فورن منسٹر بھی آئے، جتنے بھی پاکستانی حکومت سے ریپرزینٹیوز آ چکے ہیں، وہ اس بات کو بہت ایمفسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان نے سارے سیف ہیونز ختم کر دیے ہیں، پاکستان جو ہے دہشت گردی کے ساتھ بہت شدت سے لڑ رہا ہے، اس میں پاکستان نے جو فوج نے خاص طور پہ جو کاؤنٹر انسرجنسی کیمپینز لانچ کیے ہیں، تو پاکستان کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو بتائے کہ اس نے کیا کیا کام کیا ہے دہشت گردی کے معاملے میں اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر پاکستان کا مسئلہ یہ بھی ہے، ایک تو کیپیسٹی کا پرابلم ہے اور تھوڑا سا پولیٹیکل ول کا بھی پرابلم ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو اینٹی ٹیررزم لاز جو بنے ہیں ان میں بہت زیادہ ویکنیسز ہیں، جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہ صحیح طرح چلتے نہیں ہیں، وہ بہت ویک ہیں، جوڈیشل سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں پاکستان کو ذرا صحیح کرنی پڑیں گی اور ان کو ریفارم کرنا پڑے گا۔ لیکن جب وہ واشنگٹن میں ذکر کرتے ہیں، وہ صرف اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فوج نے کیا کیا ہے، وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتے کہ جو جمہوری ادارے ہیں وہ کیسے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں دہشت گردی کا۔
اور ایک اور چیز جو اب میں چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، نعمان صاحب سے، جو کہ پاکستان ایک اور نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو خود بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا وار آن ٹیرر میں، ہیومن لاس آف ہیومن لائف اور لاس آف پراپرٹی کی صورت میں۔ نعمان ظفر صاحب، وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ رجسٹر نہیں ہوتا، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے نیریٹو میں کہاں پر کمی ہے کہ جو اس طرح سے بات سنی نہیں جا رہی؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے نیریٹو سب سے پہلی بات ہے جو بنتے ہیں وہ کسی ایک حادثے کے بعد ایک نیریٹو بنا لیا جاتا ہے. میں میرا خیال 2000 مطلب کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی سیکیورٹی کی اسٹریٹجی ایز سچ نہیں ہے جس کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنے ملک کی سیکیورٹی بھی بہتر کر لیں اور انٹرنیشنل کانفیڈنس بھی حاصل کر لیں. اچھا جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کے اندر ایک فورن پالیسی کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے. دیکھیں اپنی جب بات آپ نے واشنگٹن میں پہنچانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہت ہی فائن قسم کی پروپیگنڈا مشین ہونی چاہیے, کچھ سپیکنگ ماؤتھ ہونے چاہیے جس کو لوگ وہاں پہ ایکسیپٹ کریں. اچھا جب میں وہاں پہ ہٹسن میں تھا ہم نے دیکھا وہاں پہ مطلب کچھ لوگ تھے پاکستانی, اگر وہاں پہ جو اگر 10 تھنک ٹینک ہیں اگر وہ پاکستانی وہاں پہ 2 میں ہیں تو انڈین وہاں 10 کی 10 کے اندر ساؤتھ ایشیا کے جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کے ڈائریکٹرز تھے ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے وہ انڈین نیٹیوز تھے جو کہ
میں لیکن نعمان ظفر صاحب اس میں انڈیا کا خالی نعمان ظفر اب ایک اگر میں آپ کو پوچھوں آپ سے کاؤنٹر کوسچن کہ اس میں خالی انڈیا کا ایشو نہیں ہے, یہاں پر جو بات پاکستان کے متعلق کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ورڈز ڈو ناٹ میچ وتھ ایکشنز, یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں اور خاص کر جو پاکستان پہ الزام ہے کہ جو گروپس ہیں ملیٹنٹ گروپس ان کے پاکستان سے تعلقات, اگر انڈیا کی آپ نے جیسے بات کی لیکن افغانستان کا بھی یہی کہنا ہے اور امریکہ بھی ظاہر ہے یہی کہہ رہا ہے, تو کیا ایکشنز آن دا گراؤنڈ میں کہیں کمی ہے؟
میں اسی طرف آ رہا ہوں, عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے نا تو وہاں پہ آپ کے مطلب ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی کوئی بات سنے, اور یہ وہی جگہ ہیں جہاں پہ بات کی جاتی ہے, وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں, وہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے لوگ ہونے چاہیے یا کانگریس کے اندر آپ کی لابنگ مضبوط ہونی چاہیے جو کہ پاکستان نہیں کر پایا اور بری طرح فیل ہو چکا ہے. اچھا دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے, دیکھیں امریکہ کے یا ویسٹرن کنٹریز کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن کیے کہ جو سب سے چیزیں دو اہم ہیں جو ان کی جو ریلیشنز کو آپ کہیں کہ رخ متعین کرتی ہیں وہ انڈیا اور افغانستان کے معاملات ہیں. انڈیا کا پاکستان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہوں گے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے واشنگٹن کے اندر پالیسی میکنگ کے اندر, اور سیم از دا پالیسی ود افغانستان, کیونکہ دیکھیں افغانستان کے اوپر اب پوری دنیا کے جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی نظر ہے افغانستان کے اوپر, کیونکہ وہاں سے جو چیز سیکیورٹی کے حوالے سے نکلتی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, وہ آئی ایس آئی ایس کا رول ہو اور اس سے پہلے اگر القاعدہ کا رول ہو تو سب لوگ ایک طرح سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر افغانستان کے حالات ٹھیک ہو گئے تو شاید پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائے.
نعمان ظفر صاحب ہم ذرا ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر لیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیع صاحب چترال سے. جی شفیع صاحب آپ کا کوئی کوسچن ہے ہمارے ایکسپرٹ سے؟
السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی کال لینے کا. اصل میں سوال میرا مہمانوں سے یہ ہے کہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا, لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ امریکہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ حافظ سعید جیسے بندے رہتے ہوں ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ اسی بات سے امریکہ کو طاقت.
آپ کا سوال آ گیا, آپ کا سوال آ گیا شفیع صاحب, آپ کا سوال ہم لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر سحر خان کی طرف. جی ڈاکٹر خان یہ فرمائیے کہ اس بات پر کہ جو جس طرح سے بھی ہم نیریٹو کی بات کر رہے تھے, ابھی ہمارے کالر نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کا جو نیریٹو نہیں اسٹرینتھن ہو پا رہا اس میں شاید پاکستان کے اپنے جو وزیر خارجہ ہیں وہ انہیں ان پہ بات کر رہے تھے, یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان کے ایکشنز کافی ہیں اس نیریٹو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟
پاکستان کے ایکشن مجھے تو لگتا ہے کہ ان میں ذرا کمی ہے, اور اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں ایک لحاظ سے یہ بھی بات بالکل بات کی آپ شو میں ابھی کہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے اب دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ملک کے اندر, اور پوری جو انہوں نے کاؤنٹر انسرجنسی کیمپین سوات میں فاٹا میں جہاں بھی کیا اس کو دنیا نے تسلیم کیا, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ پاکستان نے حقانی نیٹورک کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ لشکر جھمبی کو اور لشکر طیبہ کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے پاکستان کی کچھ ایکشنز میں کمی ہے. اب جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, پاکستان جو ہے اس نے اپنے ریلیشن شپ مینٹین کیا ہوا ہے طالبان کے ساتھ, لیکن وہ واحد ملک نہیں ہے, روس اور امریکہ نے بھی نیگوشیٹ کیا طالبان کے ساتھ, جرمنی نے بھی کیا ہوا ہے, الگ الگ یو کنٹریز نے بھی کیا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے پاکستان اکیلا نہیں ہے. لیکن پاکستان حقانی نیٹ ورک کے سپورٹ میں بالکل اکیلا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے آف کورس ڈسکورس سے تھوڑی سی تو کمزوری ہوگی, کیونکہ ایک طرف پاکستان کہتا ہے کہ اس نے دہشت گردی کو ختم کیا ہے اور سیف ہیونز نہیں ہے, اور بلکہ امبیسڈر نے بھی بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ اگر سیف ہیونز ہیں کہیں تو ان کے کوآرڈینیٹ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو ختم کریں. ایک طرف یہ بات ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ بھی بات ہوتی ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور طالبان پاکستان بہت بات ہے.
نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ, رائٹ؟
جی جی جی.
اچھا نعمان صاحب, یہ فرمائیے کہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ واشنگٹن میں ہیں اور ظاہر ہے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. کل یہاں پر جو ہے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں ایک ہیئرنگ ہوئی اور لیفٹنٹ جنرل رابرٹ ایشلے ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے, انہوں نے کمیٹی کے ممبرس کو بتایا کہ پاکستان از انکریزنگ اٹس نیوکلیئر اسٹاک پائل اینڈ ڈیولپنگ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. ہم اپنے سامعین کے لیے بتا دیں کہ پاکستان جو ہے اپنے جو نیوکلیئر میں جو ہتھیار ہیں ان میں اضافہ کرے, اور اس کو پریزنٹ کیا گیا اس ہیئرنگ کے سامنے جس میں کہ جو امریکہ کو تھریٹس یعنی کہ امریکہ کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے حوالے سے وہاں بات ہو رہی تھی. تو یہ فرمائیے کہ اب پاکستان کی سیکرٹری خارجہ یہاں پر واشنگٹن میں ہے, کیا ان کو کیا ان کی لائن آف ریزننگ ہونی چاہیے دونوں حوالوں سے, پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے آپ کو پتا ہے اس حوالے سے بھی یہاں خدشات ہیں, پلس جو پاکستان کی پہ جو الزامات لگتے ہیں ٹیررسٹس کے سیف ہیون اور ان کی سپورٹ کے لیے, تہمینہ جنجوہ کے پاس کیا لائن آف ریزننگ ہونی چاہیے؟
دیکھیں آرم سروسز کمیٹی کی جو آپ نے بات کی, سیم کمیٹی میں میرا خیال کوئی ٹو ویکس پہلے یہی بات ہوئی تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اب وہ اسی لائن پہ مطلب پوزیٹیو سگنلز انہوں نے دیے جو امریکہ چاہتا ہے اور وہ ٹھیک طرف اب روانہ ہو چکی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں وہ جو بیان اس کمیٹی کی طرف سے آیا تھا بہت زبردست پاکستان کے سپورٹ میں تھا. اور دوسری جو اب آپ نے یہ بات کی نیوکلیئر ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے, دیکھیں پاکستان کو تھریٹس ہیں, پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تھریٹ ہیں جس کے ساتھ تین چار جنگیں پاکستان لڑ چکا ہے, پاکستان کو دہشت گردوں سے ہے, تو پاکستان نے خیر اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. دوسرا رہ گیا ایک پورے ویسٹرن ملکوں میں امریکہ میں خدشہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو وہ اور کنٹرول کر لیں گے, کچھ ایسا کر لیں گے. لیکن آئی اے ای اے کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں, میں جنیوا میں تھا تو اچھے طریقے اس کی کافی ڈسکشن ہوئی تھی, انہوں نے ہمارے جو سیفٹی میجرز ہیں جو ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے میجرز ہیں ان کو اوپر اطمینان کا اظہار کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم ہے اپنی نیوکلیئر ویپنز کے اوپر وہ دنیا میں بہت بہترین تصور کیا جاتا ہے. تو خیر اس حوالے سے وہ مطمئن ہے, اسی لیے زیادہ پریشر پاکستان پہ نہیں ڈالا جاتا.
نعمان صاحب ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور پھر ہم پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ گلاب خان موجود ہیں, گلاب خان صاحب اٹک سے. جی گلاب خان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ.
جی السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام, فرمائیے.
ہیلو.
جی جی گلاب خان صاحب, یو آر آن ایئر.
عرض یہ ہے جی کہ دوستی تو وہ ہوتی ہے جو کہ دو ملکوں دو دوستوں کے درمیان باہمی اعتماد سے ہوتی ہے. اگر امریکہ دوستی پاکستان سے نہیں چاہتا تو پاکستان بھی میرا خیال میں ایز اے پاکستانی مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے امریکہ سے دوستی کی. ہاں امریکہ کو چاہیے حکا بھرنے والوں کی, تو اگر کوئی ایسے مل جائے تو ٹھیک ہے, باقی دوستی جو ہوتی ہے نا وہ دوستوں سے ہی ہوتی ہے. تھینک یو.
آپ نے جی دوستوں کی اور دوستی کی بات کی, اور پاکستان کی دوستی کی جب بات ہوتی ہے تو چائنا کا نام سر فہرست آتا ہے. ڈاکٹر خان یہ فرمائیے کہ پاکستان جو ہے ظاہر ہے چائنا سے اس کی ریلیشن شپ کوئی نئی نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ ایئرز میں اور پھر خاص کر سی پیک کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ بڑی ہے کلوزنس, پلس رشیا جو ہے وہ بھی. تو یہ بتائیے کہ کیا اب دونوں طرف سے بالکل اوپننس ہے اس معاملے میں واشنگٹن میں بھی اور اسلام آباد میں بھی کہ جی ہمارے تعلقات میں جو ہے وہ فقدان ہے اعتماد کا, تو اگر پاکستان ان کنٹریز کی طرف زیادہ ان سے ان کی کلوزنس ہوتی ہے ان کی پراکسیمیٹی زیادہ ہوتی ہے تو کیا واشنگٹن کو اس پہ کچھ خدشات ہونے چاہیے؟
بس مجھے لگتا تو نہیں کہ واشنگٹن کو کوئی خدشات ہونے چاہیے, لیکن ہوتے ضرور ہیں. اصل میں بات یہ کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران بہت کمزور ہو رہے ہیں. ایک تو صدر ٹرمپ ٹویٹ کی وجہ سے اور ان پالیسیز کی وجہ سے اور کچھ پاکستان کی طرف سے بھی تو اصل میں بات یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی دوستی کتنی اچھی ہے, کتنی ضروری ہے. بات یہ کہ اچھی فی الحال نہیں ہے لیکن ضروری ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں یہ دنیا جس طرح سے ہے, امریکہ جو ہے از اے سپر پاور اور پاکستان کے یو نو ایڈوانٹیج میں ہے کہ وہ امریکہ سے اچھے تعلقات رکھے. لیکن ساتھ ساتھ میں پاکستان کو اف کورس اسٹریٹیجک بھی ہونا پڑے گا. سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بہت زبردست بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے اور چین کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور ساتھ میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو بھی بہتر کرے گا. بات یہ کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے تعلقات میں اس کے کچھ لیوریج ہو تو پھر اس کو چین کی طرف دیکھنا چاہیے. اینڈ یہ کافی واشنگٹن میں بھی اینالسٹ ہیں جو اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس بات کو اور بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کیسے بڑھے.
چودھری نعمان ظفر صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام آباد, ڈاکٹر خان نے واشنگٹن کی بات کی, اسلام آباد میں کیا چین سے دوستی کو پاکستان کے صرف پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے یا امریکہ کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پر بھی چائنا کی جو فرینڈ شپ ہے اسے میجر کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید کوئی سرد مہری آتی ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے تو پھر پاکستان کے لیے جو ہے وہ چائنا وہ رول پلے کر سکتا ہے؟
دیکھیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یہ جو کھیل ہے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے, بیلنس آف پاور کا اور بینڈ ویگننگ کا. لیکن پاکستان چائنا کی جو دوستی ہے وہ کسی ٹرانزیکشن کی بیس پہ نہیں ہوئی. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بینڈونگ کانفرنس 1954-56 کے بعد سے کنٹینیوسلی پاکستان کی ان کے ساتھ دوستی بڑھتی چلی گئی ہے. بہت بڑے بڑے انہوں نے آپس میں پروجیکٹس بھی کیے اور بہت, اگر آپ کو یاد ہوگا ہنری کے امریکہ کا جو تعلق بنوایا بنوانے والا بھی پاکستان ہی ہے چائنا کے ساتھ. تو ہمارا تو تعلق بہت پرانا ہے, نمبر ایک پہ یہ بات ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنا امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے چائنا کے ساتھ, ہاں اس میں کچھ زیادتی اور کمی آتی رہتی ہے وقت کے حساب سے. اب اگر آپ رشیا کی بات کریں جو ہمارے رشین فیڈریشن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ضرور ہوئے ہیں, کچھ بڑے بھی ہیں اس پچھلے میں ادوار میں, اور میرے خیال میں وہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جو بیلنس آف پاور کا ایک نمونہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوا ہے. لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے پروجیکٹ اور ہمارے تعلقات کوئی نئے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیے گئے ہیں. جی
ڈاکٹر خان اور نعمان صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. راجہ زاہد ہے مظفر آباد سے. جی راجہ صاحب
السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام.
راجہ زاہد بلابانی مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ پاکستان کی دوستی کے درمیان ہمیشہ بھارت حائل ہوتا ہے, تو بھارت ہی اصل ہے جو اس دوستی کو پروان نہیں چڑھنے دیتا. اور دوسری طرف امریکہ میں ایڈمنسٹریشن بھی جب چینج ہوتی ہے تو اس کی اپنی پالیسیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کو دھمکی امیز جو امداد بھی بند کی اور دھمکی امیز باتیں جو کی ہیں وہ نقصان دہ بن رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس پر پاکستان چائنا ہی کی طرف دیکھے گا, ریلائے کرے گا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا,
راجہ صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. راجہ زاہد ہمارے ساتھ مظفر آباد سے تھے, ہم اپنے اینالسٹ کے پاس لے کے چلتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھارت سے کوئی نمائندگی نہیں ہے تو ہم یہ بتا دیں کہ نیو دہلی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو فارن پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور واشنگٹن سے جو اس کے تعلقات ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. جی ڈاکٹر خان.
جی آئی تھنک انڈیپینڈنس تو بالکل ہے. انڈیا کے جیسے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنس ہیں امریکہ کے ساتھ, جیسے پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جب امریکہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے وہ ضرور انڈیا کی طرف بھی دیکھتی ہے, اور پاکستان خاص طور پہ جب اپنا ریلیشن شپ دیکھتا ہے امریکہ کے ساتھ تو وہ بھارت کو دیکھتا ہے. اور یہ سب سے بات آئی مین جو میرے دماغ میں جو ایگزامپل آتا ہے وہ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں ہے کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کیا اور پاکستان کے ساتھ نہیں کیا تو اس کا اثر بہت ہوا تھا امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ پہ. تو
پریزیڈنٹ بش کے دور میں جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی آپ اس کی بات کریں؟
جی 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 بالکل, سوری بش کے دور میں. تو اب بات یہ کہ آئی مین آف کورس اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں جو رائیولری ہے وہ تو ہمیشہ سورٹ آف آپ سمجھے بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے اور کبھی کبھی وہ انفلوئنس کرتا ہے یو ایس پاکستان ریلیشن.
ڈاکٹر خان یہ فرمائیے کہ جو پاکستان چائنا پاکستان انڈیا یہ تو ہم کافی عرصے سے ہیڈ جو ایک نیا ایلیمنٹ آ رہا ہے اس وقت وہ رشیا کے ساتھ ہے اور ظاہر اس میں جو گیس کے جو ہیں پروجیکٹس اس کی بھی. تو اگر آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر پاکستان اور رشیا کلوز ہوتے ہیں तो वो शायद वाशिंगटन में उसको कुछ उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा।
आई थिंक वो वाशिंगटन के लिए आई थिंक वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा, खासतौर पर क्योंकि रूस और अमरीका के ताल्लुक अभी हैं वो बहुत खराब है, खासतौर पर क्योंकि रूस ने अमरीका के इलेक्शन में इंटरफियर किया था, तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो तो डोमेस्टिक मामला है लेकिन उस लिहाज वो बहुत इंफ्लुएंस करता है अमरीका और रूस की वजह से। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान के और रूस के ताल्लुक बढ़े तो वो ज्यादा अमरीका को परेशान करेगा कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक बढ़े। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ जिक्र किया है, कॉलर्स ने भी जिक्र किया है, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं, बहुत अच्छे से, तो रूस से आई थिंक जरा ज्यादा मसला होगा। लेकिन रशिया भी देख रहा है पाकिस्तान की तरफ, खासतौर पर एनर्जी के लिए, जैसे चीन अपनी तजारत पॉलिसी बढ़ा रहा है उसी तरह से रूस भी करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान विल प्रोबेबली एंड अप बीइंग अ की प्लेयर।
चलिए नुमान ज़फर, सेम क्वेश्चन टू यू, पाकिस्तान रशिया।
जी जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि चाइना पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उस वो कोई किसी को काउंटर करने के लिए मेरे नहीं समझता है। हाँ, रशिया के साथ जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो जरूर उनको उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लेकिन देखें एक रीजनल रिलेशनशिप आपस में होता है। रशिया रशियन फेडरेशन अब अपना असर रसूख बढ़ा रही है रीजन के अंदर, उनका एक रोल है रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी है लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स में है, एनर्जी के हवाले से भी और दहशतगर्दी के हवाले से भी। अब अगर आप अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखें तो वो चाइना और रशिया ने मिल के कोशिश की है कि किस तरीके से तालिबान को और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया जाए और उनके साथ बात की जाए। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर अमेरिका को इन्वाइट मेरे ख्याल किया गया था, वो नहीं आए थे या किया ही नहीं गया था। तो रशिया अपना एक रोल प्ले कर रहा है, रशिया का अपने उन्होंने ताल्लुकात तुर्की के साथ बहाल किए हैं, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, एसर्ट कर रहे हैं रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से, और यही चीज है जो कि वाशिंगटन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक 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 मैं कहता हूं कि उनके लिए एक प्रॉब्लम या उनके लिए एक वो परेशानी का बायस बन सकता है।
नुमान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपने प्रोग्राम का ये सेगमेंट यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। हम अपने दोनों माहरीन और हमारे जो मेहमान उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, डॉक्टर सैर खान केटो यूनिवर्सिटी से और चौधरी नुमान ज़फ़र इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने सामने को बता दें, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में, और अब हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और हमारे जो दीगर मौजूआत हैं उन पर बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2018। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा वक्फा।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम जहां रंग में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वाशिंगटन DC में मैं हूं आपका मेजबान कौकब फरशोरी। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले मौजू की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां जो हैं वो एक मरतबा फिर तातुल का शिकार हैं, क्योंकि जो बॉर्डर है वो नहीं खुल सका। ये बॉर्डर क्यों नहीं खुल सका और इसके दोनों मुल्कों की ट्रेड पर क्या असरात हो रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत के बारे में IMF ने जिन खदशात का इजहार किया है, ये हमारे मौजूद होंगे इस सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं अपने साथी शमीम शाहिद की रिपोर्ट पेशावर से, जो पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से है। आइए रिपोर्ट की तरफ चलते हैं।
पाकिस्तान के हुक्काम ने कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाकिया सरहदी गुजरगा गुलाम खान खोलने का फैसला एक बार फिर गैर मुयना मदद के लिए मुलतवी कर दिया है। शुमाली वजीरिस्तान के इंतजामिया में शामिल हुक्काम और फौज के आला अफसरान ने चंद रोज कबल गुलाम खान की गुजरगाह को हर किस्म की आमदरफ्त और तजारती सरगर्मियों के लिए बुध 7 मार्च खोलने का ऐलान किया था। ताहम बुध की सुबह हुक्काम ने सरहदी रास्ते की तरफ जाने वाली गाड़ियों को जाने से रोक दिया और बताया कि सरहद खोलने के फैसले کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکام نے فیصلے کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا، تاہم دعویٰ کیا کہ سرحدی گزرگاہ پر کسٹم اور دیگر سرکاری اداروں کے لیے ضروری انتظامات ابھی تک نامکمل ہے۔ شمالی وزیرستان کے جرگے میں شامل قبائلی رہنما خالد خان داوڑ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں سرحدی گزرگاہ کے کھولنے کے فیصلے کو ایک بار پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کو سمجھ سے بالا تر قرار دیا ہے۔ خالد داوڑ نے کہا کہ فروری کے تیسرے ہفتے میں فوج کی جنرل آفیسر کمانڈنگ نے پختون تحفظ تحریک کے عہدیداروں کے ساتھ اس سرحدی گزرگاہ کو کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ نے اس گزرگاہ کو 7 مارچ کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان کی قبائلی جلد از جلد اس سرحدی گزرگاہ کو کھولنے کا مطالبہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں روزگار کے ذرائع نافذ ہیں اور سرحدی گزرگاہ کھولنے سے تجارت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکام کے اعلان کے بعد قبائلی رہنماؤں اور تاجروں کے ایک مشترکہ وفد نے ایران شاہ میں پولیٹیکل ایجنٹ اور جنرل آفیسر کمانڈنگ کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے، تاہم ابھی تک ان رابطوں کے نتائج کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی۔ غلام خان تورخم اور چمن کے بعد افغانستان اور پاکستان کے درمیان تیسری اہم سرحدی گزرگاہ ہے، جسے 15 جون 2014 کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب فوج نے شمالی وزیرستان میں عسکری پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے فوجی کاروائی شروع کی تھی۔ لگ بھگ 1 سال قبل اس سرحدی گزرگاہ کے راستے آپریشن کے باعث قبائلی علاقوں سے افغانستان نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کی واپسی شروع ہوئی تھی، جو بعد ازاں 2017 کو معطل کر دی گئی تھی۔ نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا سلسلہ چند روز قبل دوبارہ شروع ہو چکا ہے، لیکن سرحدی گزرگاہ سے تجارت اور معمول کی آمد رفت حال معطل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شمیم شاہد کی رپورٹ آپ نے سنی ویری کوئکلی۔ ہم اپنے ماہرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری، انٹرنیشنل بزنس سینٹر شکاگو یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اور ڈاکٹر شاہد حسن جو کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے اور معیشت پر تبصروں کے حوالے سے بہت ہی معروف نام۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ ٹریڈ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آلریڈی کم ہو گئی ہے۔ سن 2014 میں اس جب پریزیڈنٹ اشرف غنی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ 2017 تک اسے $5 ارب تک لے جائیں گے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کم ہو کر 2.7 ارب سے 1.2 ارب پر آ گئی ہے، اور اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنا مزید یہ ڈیمیج کر سکتی ہے؟
دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ان کی ٹریڈ جیسے آپ نے بتایا گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب افغانستان کی ٹریڈ بڑھ رہی ہے ایران کے ساتھ، بھارت کے ساتھ اور چین کے ساتھ۔ اب اس وقت جو بارڈر کی صورتحال ہماری ہے، وہ بارڈر پہ ٹینشن بھی ہے، بارڈرز بند بھی رہتے ہیں تو تجارت جو ہے وہ اکثر رک جاتی ہے، تو یہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ وار آن ٹیرر ابھی کنٹینیو کر رہی ہے اور افغانستان میں حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تو مستقبل قریب میں یہ سمجھنا کہ کوئی بہتری آئے گی میرے خیال سے اس کا امکان نہیں ہے۔ تو ایک تو بارڈر ٹینشن اور بارڈر کی بندش ہے، دوسرا یہ تھا کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان یعنی پاکستان میں اور افغانستان میں کرائسس آف کانفیڈنس، اعتماد کا بحران بڑھ گیا ہے، اور سیکورٹی کے مسائل بھی ہیں۔ تیسری بڑی ایک باہر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران آج کل ہم سے ناراض ہے پاکستان سے، کیونکہ ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو تھی اس سے ہم کام آگے نہیں بڑھا رہے، تو اس نے بھارت کو ایک بڑی اپرچونیٹی پرووائڈ کی ہے، اور وہ اپرچونیٹی یہ پرووائڈ کی ہے کہ بھارت کو چابہار میں اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے، اور بھارت کو تجارت اب ہوگی چابہار، وہاں سے کابل اور سی ایس آئی اسٹیٹس۔ تو افغانستان کے صدر نے بڑا فخریہ کہا کہ لینڈ لاک کنٹری اب ہم ضرور ہیں، مگر اب ہم پاکستان پر انحصار ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور یہ ایک الٹرنیٹ روٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں گا کہ اس پہ تجارت بڑھے گی۔ دوسرے، یہ بالکل واضح ہے کہ امریکی جو پالیسی ہے وہ بھارت کو خطے میں بالادستی دلانا چاہتے ہیں اور افغانستان میں ان کا عمل دخل بڑھانا چاہتے ہیں، تو افغانستان میں وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور وہاں کی ایکسپورٹ کو جو ہے وہ سبسیڈائز کر رہا ہے۔ اب جو مسئلہ آئے گا وہ آئے گا سی پیک کا۔ سی پیک میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اور 3 ارب لوگوں کو فائدہ ہوگا، مگر اس میں ایک جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی کئی دہائیوں سے ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم بھارت کو زمینی راستے سے افغانستان تک رسائی نہیں دیں گے۔ تو افغانستان کی ایکسپورٹ تو ہم الاؤ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نہیں کر سکتا افغانستان اور سی ایس اسٹیٹس، تو جب سی پیک میں یہ ساری ٹریڈ بڑھے گی, ایکٹیویٹی بڑھے گی اور یہ بوٹل نیک آیا, تو میں سمجھتا ہوں گا کہ یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ رہے گی. تو ان حالات میں انسرٹنٹی اور یہ کرائسس آف کانفیڈینس اور سیکورٹی سچویشن, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں مجھے نظر آ رہا ہے.
پروفیسر بخاری, یہ فرمائیے کہ جو ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ کمپیریزن تو ہم نہیں کر سکتے جو یہاں کی ریجنل ٹریڈ ہے نارتھ امریکہ میں اور جس کی بات ہم کر رہے ہیں اور ڈاکٹر حسن نے جس کی طرف اشارہ کیا, لیکن کیا ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس جو کہ ریجنل ٹریڈ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور اس راؤٹ پر نہیں جانے دیتے جس پہ کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ چلی گئی ہے؟
دیکھیں, اس میں جو بیسک جو اس میں ایشو ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے پالیسی میکرز نے ہمیشہ نگلیکٹ کیا ہے, وہ اس میں ملٹائی پرانگ ہے اور میں آپ کو اس میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں ہے. ٹریڈ میں ہم نے ہمیشہ انحصار کیا ہے زیادہ تر اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے اوپر. اس کے علاوہ ایک زمانے میں پاکستان کی لیدر انڈسٹری ہوتی تھی جس کے اوپر کہ ہم ٹریڈ کے اوپر بڑا وہ کرتے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ لیدر جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو گیا مارکیٹ سے. اب ہماری لے دے کے ایک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ رہ گئی تھی. ایک چیز اس میں کہ پاکستان کا بہت زبردست پوٹینشیل آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ تھی ہماری فوڈ پروسیسنگ کی اور ایگریکلچرل گوڈس کی پروسیس ہونے کے بعد جو فنش پروڈکٹ بنتی ہے اس کی ٹریڈ. اسی ٹریڈ کے اوپر ہمارے پالیسی میکرز نے آج تک قطن 1% بھی آپ یہ دیکھیے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا. اور میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں, آپ اگر دنیا کی کسی بھی سپر مارکیٹس میں اگر آپ جاتے ہیں, جتنی بھی فوڈ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ 4 یا 5 بیسک ایگریکلچر پروڈکٹ سے ہی نکلتی ہیں. جیسے کہ اورنج سے آپ اورنج جوس بناتے ہیں, ڈرنک بناتے ہیں, فینٹا بناتے ہیں, پھر پاؤڈر بناتے ہیں اور پھر اس پاؤڈر سے آپ آگے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. سیم تھنگ ہمارے یہاں, میں نے اس پہ ریسرچ کروائی تھی سندھ میں, تو آج سے کوئی 10 سال پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ سندھ میں تقریباً 70% ملک کا ویسٹیج ہے, چونکہ انٹیریئر سندھ میں جو ہے ملک ایئر کنڈیشننگ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کی پراپر پروسیسنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ صبح کا دودھ نکلتا ہے, دوپہر تک وہ سارا خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ ڈیری کی ہی اگر آپ پروسیسنگ دیکھیں تو پاکستان اس وقت ڈیری میں 4 کنٹری ہے, لیکن ہمارے یہاں پروسیسنگ تقریباً 0 کے برابر ہے. صرف گنی چنی چند کمپنیوں نے باہر سے آ کے مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے ہاں جو 2 بیسک ایشوز ہیں, اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے واٹر کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انڈسٹری کے اندر, خاص طور پہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر, واٹر جو ہے وہ اس کا کور ایلیمنٹ ہوتا ہے. واٹر کے اوپر ہمارے یہاں اس لیے فوکس نہیں کیا گیا کہ آپ کے ہاں جتنا بھی گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ اتنا سینٹرلائزڈ ہے کہ پاکستان کی تمام ریونیوز جو ہیں وہ صرف 5 لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, ایک پرائم منسٹر اور 4 چیف منسٹر. ایک لحاظ سے پاکستان دنیا کی ہائیلی سینٹرلائزڈ ڈیموکریسی ہے. اس کے برعکس اگر آپ چین کی ترقی کو دیکھیں تو چین کی ترقی میں ایک چیز بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 1978 میں چین نے 47,000 سٹی گورنمنٹس بنا کے ان کو انہوں نے کمپلیٹلی امپاور کر دیا تھا. اسی لحاظ سے امریکہ میں اگر آپ دیکھیں, امریکہ میں تک 19,700 سٹی گورنمنٹس ہیں جو کہ امپاور ہیں اپنے اپنے لوگوں کے لیے پانی پروڈیوس کرنے کے لیے.
پروفیسر صاحب, آپ جن فیکٹریز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ہمیں اپنے جو اسی سیگمنٹ کا جو ہمارا ایک دوسرا موضوع ہے, یعنی آئی ایم ایف کی طرف سے جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, تو میں ڈاکٹر صدیقی کی طرف میں جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو ری پیمنٹس کی کیپیسٹی ہے, یعنی کہ ادائیگیوں کی, ہم اپنے سامعین کی سہولت کی بتا دیں کہ جو قرضوں کی ادائیگی ہے اس کی صلاحیت پاکستان کی کمزور ہوئی ہے. کچھ فیکٹرز کی طرف پروفیسر بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس وجہ سے اپنے پاؤں پر اس طرح سے نہیں کھڑی ہو پا رہی جس طرح سے انہوں نے چائنا اور امریکہ کی مثال دی ہے. آپ پاکستان میں موجود ہیں, کہاں کمی ہے اور یہ خدشات جن کا اظہار آئی ایم ایف نے کیا ہے کتنے سنجیدہ ہیں؟
دیکھیے, پروفیسر بخاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں صرف میں بالکل صحیح ہیں. ایک اضافہ یہ کروں گا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نیشنل سیونگز, ایک ٹیکسیشن اور ایک انویسٹمنٹ. ہماری حکومت کا ان تینوں پر انحصار نہیں ہے اور اس کے بجائے قرضے, امداد, ریمیٹنسز اور نجکاری اس کے اوپر ہے. تو یہ جو تین پری ریکوزٹس ہیں, ٹیکسیشن وغیرہ, اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ 100 بلین ڈالرز ہم کم وصول کر رہے ہیں دوسرے ترقیاتی ملکوں کے مقابلے میں.
کس چیز میں, کس کی مد میں یہ ٹیکسز, صدیقی صاحب, ٹیکسز کی مد میں کم وصول کر رہے ہیں؟
ٹیکسز، نیشنل سیونگس اور انویسٹمنٹس.
100 ارب ڈالر
پاکستان کا ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ون آف دی لوئسٹ ہے. اور جو ابھی بات آپ نے آئی ایم ایف کا بھی اشارہ کیا، تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ایم ایف نے جو ہمارے اوپر کنڈیشنز لگائی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں اور گیس کے نرخ بڑھائیں، تو اور 3 سال تک بڑھاتے رہیں. تو جب وہ کنڈیشن ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ جب ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کے بعد سے جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام آیا تھا تو 25 بلین ڈالرز کی ہماری ایکسپورٹ تھی 2014 میں، 15 میں یہ 24 ارب ڈالر ہو گئی اور 16 میں 22 ارب ڈالر ہو گئی. تو جب آپ کی ایکسپورٹس گریں گی، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ول نہیں ہے، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف نے یہ بات تو انسسٹ کیا کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں، گیس کے نرخ بڑھائیں، تعلیم کا بجٹ کم کر دیں، لیکن یہ کبھی انسسٹ نہیں کیا کہ آپ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں. پاکستان میں جو کالے دھن کو سفید کیا جاتا ہے، ایمنسٹیز دی جاتی ہیں 2% کے اوپر، اس کی طرف بھی وہ آنکھ بند کر لیتا ہے. تو بیسیکلی غلطی ہماری ہے، لیکن آئی ایم ایف نے بھی کبھی یہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے جو پاکستان یہ اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہا، تو ساتھ میں یہ بھی تسلیم کر لیں کہ 20 سال تک ہمارے جو 10 پروگرام آئی ایم ایف کے آئے تھے وہ ناکام اس لیے رہے کہ ہماری حکومتوں نے طاقتور طبقوں کو مراد دی، اور آئی ایم ایف نے صرف یہ انسسٹ کیا کہ کسی طریقے سے جو ہے اسٹیبلائزیشن ہو جائے، گروتھ رک جائے، برآمدات رک جائیں اور انویسٹمنٹ نہ ہو، جس کی طرف ڈاکٹر بخاری نے اشارہ کیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ انجینئرنگ گڈس کی طرف بھی نہیں جا رہے، آپ آئی ٹی کی طرف بھی نہیں جا رہے، تو دنیا میں جو ایکسپورٹس ہیں وہ تو آئی ٹی کی ہیں اور انجینئرنگ گڈس کی ہیں، اور پاکستان کا جیسے ابھی بات ہوئی ایگریکلچر اور فوڈ اسٹاف اور دودھ وغیرہ کی ہیں، ہم نے وہ طاقتور طبقے جو آل پاکستان ٹیکسٹائل والے ہیں ان کی لابی ہے، تو سارا جو چیز ہے وہ انعامات اور سبسڈیز ان کے لیے ہیں.
گفتگو میں شامل کرتا ہوں. اس وقت ہمارے پاس آئی ایم ایف کی یا پاکستانی حکومت کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کسی اگلے پروگرام میں ان کا نقطۂ نظر بھی پروگرام میں شامل کر کے اپنے سامعین کو سے آگاہ کریں، جس کی طرف ڈاکٹر صدیقی نے اشارہ کیا. ڈاکٹر بخاری، یہ فرمائیے کہ عام آدمی کے فہم کے لیے آپ نے بھی یہ بات کہی اور ڈاکٹر صدیقی بھی ابھی یہ بات کر رہے تھے، ایکسپورٹس یعنی کہ جو درآمدات ہیں، آپ مطلب چیزوں کو کس حد تک آپ بڑھانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھاتے ہیں آپ چیزوں کو، جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ آپ کی ترقی کرتی ہے. یہ بتائیے کہ کیا ہرڈلز ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، پاکستان اپنی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھا پا رہا؟
دیکھیں، پاکستان کی سب سے بڑی جو ہرڈل ہے اس وقت ایکسپورٹس کے نہ بڑھانے کی، اس میں ایک چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں آج کل جو ایون انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے اس میں بھی ورلڈ اپنی کنٹری کی اپنی اکانومی بڑا رول پلے کرتی ہے. اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے تو آپ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی اسٹرانگ ہوگی، اگر آپ کی اکانومی ویک ہے اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی صرف آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس قسم کے اس پہ لگی رہے گی. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا جو ہمارے یہاں ڈرا بیک ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز، بلکہ میں کہوں گا ٹریلینز آف ڈالرز ہمارے یہاں انویسٹ ہوئے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر جو کہ ڈیولپمنٹل نہیں تھے، کنزمپشن پروجیکٹس تھے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال اس میں دیتا ہوں. دیکھیں، پاکستان کے اندر آج جو سب سے بڑا مسئلہ لوگ فیس کر رہے ہیں اور جو کہ انڈسٹری بھی فیس کرے گی، خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے حساب سے، اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر اگر ہم صرف فوڈ پروسیسنگ کے اوپر اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پورا مڈل ایسٹ آتا ہے، ہمارے پاس پورا سینٹرل ایشیا کے اپر پیننسولا آتا ہے، ہمارے پاس ایون افریقن کانٹیننٹ بھی ہمارے فولڈ میں آ سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل ریسورسز دیے ہیں. لیکن ہمارے پالیسی میکرز نے کبھی بھی ان چیزوں پر فوکس نہیں کیا. اور ڈاکٹر شاہد حسن صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ ہمارے یہاں ٹیکسٹائل لابی ہی ایک بہت اسٹرانگ لابی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اس سے باہر سوچتے نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں اس کا جو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چائنا، ٹرکی، اور خاص طور پہ ٹرکی، دیکھیں ٹرکی کی پاپولیشن پاکستان کا 40% ہے، لیکن ان کی 3000 سٹی گورنمنٹس ہیں، ہمیں 6000 سٹی گورنمنٹس چاہیے اور ہر علاقے کے لوگوں کو.
بخاری صاحب، اگر ہم
پینے کا پانی اور اپنا خود انڈسٹریل واٹر کریٹ کرنا ہے،
بخاری صاحب، اگر ہم ایکسپورٹس یعنی برآمدات پر ہی رہیں،
میں ایکسپورٹس کی بات کروں، دیکھیں نا ایکسپورٹس آپ تبھی کریں گے نا جب آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اگر آپ کی انڈسٹری کے پاس پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو پھر تو آپ ایکسپورٹ کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں نا. آپ کو جو سب سے جو کور ایلیمنٹ ہے، میں اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں. آپ کا میرا جو کور ایلیمنٹ ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کور ایلیمنٹ میں انفراسٹرکچر، جس میں کہ واٹر، گیس، الیکٹریسٹی، یہ 3 فیکٹر ایسے ہیں جو کہ آپ کی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. अगर आप इंडस्ट्री को ये तीन एलिमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये तीनों एलिमेंट आपके आएंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के साथ, जब तक आपके यहाँ एक सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी रहेगी जिसमें कि पूरे मुल्क की दौलत बल्कि पूरी दुनिया का जो IMF का फंड आता है वो सिर्फ तीन या चार लोग फैसला कर लेते हैं, उसके ऊपर सिटी गवर्नमेंट का आम आदमी का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब हमने जितना पैसा पाकिस्तान में, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जितना पैसा हमने पाकिस्तान में ये मेट्रो बस लाहौर में लगाया है, इस पैसे से पूरे पाकिस्तान में आपके यहाँ 15,000 वाटर टैंक बन सकते थे जो कि आपकी इंडस्ट्री को भी और आपकी लोकल पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करते। तो हमारी जो च्वाइसेस हैं एक्चुअली वो हमारी च्वाइसेस गलत हैं। और मैं
आप, मुझे प्रायोरिटीज की बात करें,
अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप प्रायोरिटीज की बात करें, तरजीहात की, हम जरा कॉलर्स को शामिल कर लें क्योंकि ज़ाहिर है बराह रास्त ये लोगों से मुंसलिक इशूज़ हैं। तारिक चुगताई साहब है हमारे साथ कसूर से। तारिक चुगताई साहब
जी, मोहम्मद तारिक चुगताई जी, मोहम्मद तारिक चुगताई एडवोकेट साहब चुने जिला कसूर जी। मेरा बुखारी साहब से सर ये सवाल ये है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, टमाटर हम मंगवाते हैं चाइना से, प्याज हम मंगवाते हैं भारत से, मुख्तलिफ अजनास हम बाहर से मंगवाते हैं जबकि हम कहते हैं कि ये ज़राई मुल्क है, ये फॉल्ट है कहाँ पर, असल प्रॉब्लम है किस
बुखारी साहब? अगर आप प्लीज क्विकली 30 सेकंड्स में इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं मुझे डॉक्टर सिद्दीकी के पास जाना है और फिर हम अपने ये सेगमेंट रैप अप भी करना है।
अच्छा मैं क्विकली समझाऊंगा। देखिए मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग कंजम्पशन प्रोजेक्ट पे करते हैं। अब आपने अगर 80 मिलियन की आपने अगर प्याज इंडिया से मंगवा ली या 100 मिलियन का आपने चाइना से मंगवा लिया तो वो तो दो दिन में लोगों ने खर्च कर दिया और वो खत्म हो गया। उसी अगर 80-100 मिलियन को अगर आप प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आगे ग्रोथ करेगा आपकी इकोनॉमी को। हमारे यहाँ फॉल्ट जो सबसे बड़ा है, हमारे यहाँ फॉल्ट गवर्नेंस का फॉल्ट है। हमारे यहाँ सिर्फ 4 या 5 लोग 20 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करते हैं, फाइनेंशियल फैसला मैं कह रहा हूँ। और उसमें मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि एक प्राइम मिनिस्टर और 4 चीफ मिनिस्टर, पहली बात तो दुनिया में कहीं भी चीफ मिनिस्टर नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड से लेके आप साउथ अमेरिका अफ्रीका कहीं भी लगा लें। ये जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम दूर नहीं करेंगे और पैसे की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी सिटी लेवल पर जाके, उस वक्त तक ये चीज ठीक नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ के बहुत चांसेस है, बींग एन एग्रीकल्चर कंट्री अगर हम इसको फूड प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर देंगे, आप यकीन करें विद इन 1 to 2 ईयर पाकिस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभरेगा।
डॉक्टर सिद्दीकी बिल्कुल आखिर में 1 मिनट है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए, ये बताइए कि IMF की जो हम जिस रिपोर्ट की बात करें उसमें बहुत सारे नंबर हैं, 16.6 अरब डॉलर का जो अकाउंट डेफिसिट है ये हो जाएगा, और हमारे लिए जो उन्होंने जो प्रोजेक्शंस किए हैं पाकिस्तान के लिए उसमें मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। आम आदमी के फहम के लिए मुख्तसरन बताइएगा कि पाकिस्तान की मईशत के साथ मसला है क्या?
देखिए मैं मुख्तसर अगर आपको बताऊं कि 2013 से अब तक अगर हम देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 4 अरब डॉलर गिरी हैं और हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 6 अरब डॉलर बढ़ी हैं। तो रेमिटेंसेज जो 6 अरब डॉलर बढ़ी उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने एक 111 सबसेक्शन 4 इंट्रोड्यूस किया है कि अगर चोरी का पैसा यहाँ से हुंडी से बाहर चला जाए और बाद में वो पाकिस्तान वापस आ जाए तो कौमी खजाने में 1 पैसा आए बगैर वो वाइट हो जाता है। तो आप हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उससे मईशत चलाई जा रही है काले धन को सफेद करके, और उससे कौमी खजाने को 1 साल में नुकसान हो रहा है 2,500 अरब रुपए का। दूसरी तरफ ये कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमने जो है डिस्करेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को, हम बिजली और गैस के नख बढ़ाते हैं, और दूसरी चीज ये कि एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। तो अगर आप एक्सपोर्ट गिराएंगे और उस नुकसान को पूरा करेंगे रेमिटेंसेस से, ये तो एक शैतानी चक्कर है कि बिजली की चोरी जो टैक्सों की चोरी के नुकसान पूरे करते हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा के गैस के नर्ख बढ़ा के, और जो जर मुबादला का नुकसान होता है उसको पूरा करते हैं रेमिटेंसेस को 111 सबसेक्शन 4 से। ये वो एक शैतानी चक्कर है जिसमें पाकिस्तान के ताकतवर तबके, पाकिस्तान के चारों जो स्टेट के प्लस सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, ताकतवर तबके, उन सब का एक गठजोड़ है 20 करोड़ आवाम और पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ। ये है वो बुनियादी खराबी जिसकी वजह से, और IMF ने इसको मैं कहूंगा कि कंडोन किया है, वो ही सिर्फ चाहते रहे कि जो है स्टेबलाइज कर दिया जाए और ये ताकतवर तबके ये खेल खेलते रहे। तो अगले डिकेड में भी, क्योंकि मैंने कहा कि चारों सूबे जुर्म में शरीक हैं, तो 2018 के बाद भी बेहतरी मुझे नजर नहीं आ रही।
डॉक्टर सिद्दीकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर बुखारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने कॉलर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, और उन कॉलर से जो हम जिनकी कॉल्स हम नहीं ले सके वक्त की कमी के बायस, उनसे हम माजरत खां हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अपने आइंदा शोज़ में حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کا نقطہ نظر بھی اس میں شامل کیا جائے. ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں ہم پاکستان کی معیشت اور پاکستان افغانستان کی تجارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل 2018 جس میں کہ کرکٹ میچز کھیلے جا رہے ہیں دبئی اور شارجہ میں اور فائنل ہوگا پاکستان میں. اس بارے میں بات کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان کوکب فرشوری. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ یعنی کہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ اس وقت شارجہ اور دبئی میں کھیلا جا رہا ہے اور اس کا فائنل میچ پاکستان میں ہوگا. سب سے پہلے پوائنٹس ٹیبل پر بہت کوئکلی نظر ڈال لیتے ہیں. ملتان سلطان 9 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر کراچی کنگز 7 پوائنٹس, پشاور زلمی 6 پوائنٹس, اسلام آباد یونائٹیڈ 6 پوائنٹس لیکن پشاور زلمی کی رن ریٹ ان سے بہتر ہے, کوئٹہ گلیڈیٹرز 4 پوائنٹ اور لاہور قلندر کا ابھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں سلیم خالق جو کہ اسپورٹس ایڈیٹر ہیں, ان کا تعلق ڈیلی ایکسپریس سے, اور عبد الماجد بھٹی سینئر اسپورٹس رپورٹر ہیں جیو اور ڈیلی جنگ سے, اور آپ ان دونوں کے تبصرے اور تجزیے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. دونوں کو خوش آمدید. بھٹی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بھٹی صاحب کراؤڈز اتنے نہیں آ رہے اتنا پاپولر ٹورنامنٹ ہونے کے باوجود. غالباً بھٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. خالق صاحب یہی سوال آپ سے, اتنا کراؤڈ نہیں آ رہا, آپ اتنے عرصے سے کوریج کر رہے ہیں اسپورٹس ایونٹس کی, کرکٹ خاص کر آپ دیکھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ کراؤڈس کم ہیں؟
جی میں خود موجود تھا پی ایس ایل کے شروع میں, ابھی تینوں پی ایس ایل میں نے کور کیے ہیں, ابھی بھی چند روز پہلے ہی واپس آئے ہوں. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا کہ کراؤڈ نہیں تھا, اور خاص طور پہ شارجہ میں جو شروع میں میچ ہوا پہلا اس دن تو بہت کم لوگ تھے. بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ چھوٹا گراؤنڈ ہے اور شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے, تو اس میں لوگوں کا نہ آنا یہ بڑی حیران کن بات تھی. اس سے پہلے جو دبئی میں میچز ہوئے ان میں بھی لوگ بہت کم آئے تھے, اور اب جو نیا راؤنڈ دبئی میں شروع ہوا اس میں بھی اسٹیڈیم تقریباً خالی نظر آ رہا ہے. دبئی کی حد تک تو یہ بات ہے کہ دبئی کا جو اسٹیڈیم ہے وہ شہر سے دور ہے, اور جو آپ کو پتا ہے یو اے ای میں میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ تر مزدور طبقہ لوگ ہوتے ہیں, اس میں دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر جاب کے لیے گئے ہوئے, تو وہ پہلے ٹکٹ خریدیں 60-70 درہم کا, اس کے بعد وہ کنوینس کا انتظام کریں جائیں تو ان کو کافی مہنگا پڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک وجہ یہ ہے. پھر پی سی بی کو کئی دفعہ پہلے بھی تجاویز دے چکے ہیں کہ وہ اسکولوں کے کالجز سے بچوں کو میچ دیکھنے کے لیے مدعو کرے اور مناسب تشہیر کرے, جنرل اسٹینڈ میں داخلہ جو ہے وہ مفت کر دے تاکہ لوگ صرف کرایہ خرچ کریں تو پھر ان کی جیب پہ کم بوجھ پڑے گا تو وہ آئیں گے, لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. شارجہ کا گراؤنڈ تو بیچوں بیچ تھا, اس میں بھی لوگ نہیں آئے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یو اے ای میں اب دوسری کرکٹ بھی بہت ہونے لگی ہے, جیسے T10 ایونٹ ہوا تو لوگوں کے پاس اب آپشنز ہیں کہ وہ دوسری کرکٹ بھی دیکھیں پاکستانی کرکٹ کے ساتھ نا, تو شاید ایک یہ وجہ بھی ہے کہ لوگ اب ظاہر ہے وہاں پہ جاب کرنے کے لیے گئے ہیں, ہر وقت کرکٹ تھوڑی دیکھتے رہیں گے, تو وہ پھر اپنے ترجیحات کا تعین کر رہے ہیں کہ کون سی کرکٹ ہمیں دیکھنی چاہیے, اور پھر ہو سکتا ہے آگے جو میچ آئے اس میں لوگ آئیں دیکھنے کے لیے زیادہ.
بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں. بھٹی صاحب آپ نے سلیم صاحب کی بات سنی, یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ظاہر آپ کافی باخبر ہیں, پچھلے پی ایس ایل میں ایک میچ ہوا تھا پاکستان میں, اس دفعہ 3 ہو رہے ہیں, آپ یہ فرمائیے کہ کیا آنے والے جو پی ایس ایل ہیں اس میں زیادہ میچز پاکستان میں ہونے کا امکان ہے, اور اگر ایسا ہوا تو کراؤڈ ظاہر ہے بڑھے گا پھر؟
دیکھیں پاکستان میں اگر پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں تو یقینی طور پر کراؤڈ آئے گا. پچھلے سال فائنل ہوا تھا, اس بار 2 پلے آف کے میچ ہیں, 1 فائنل ہے, تو مجموعی طور پر 3 میچز ہو رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر پورا ٹورنامنٹ جو تقریباً ناممکن لگتا ہے کہ پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہو جائے, لیکن اگر پاکستان کے 3-4 بڑے شہروں میں یہ ٹورنامنٹ ہو تو پھر تو یقینی طور پر سولڈ آؤٹ ہوگا. لیکن یہاں پر کرکٹ کرانا ایک خاصا مشکل کام ہے. مشکل اس لیے جس طرح سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے لوگ یہاں پر زیادہ تر جتنے پاکستانی بستے ہیں یا انڈین ہیں, بنگلہ دیش یا سری لنکا کے لوگ ہیں, وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں, ان کے لیے ایک تو ٹکٹ خریدنا, پھر ملازمتوں سے چھٹی لینا, کیونکہ میچوں کے جو ٹائمنگز ہیں تقریباً لوکل ٹائم پہ 11:30-12 بجے میچ ختم ہوتا ہے. پھر اگر آپ کو اپنے گھر واپس پہنچنا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں تو پہنچتے پہنچتے ایک بج جائے گا, صبح آپ کو 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے, تو خاصا مشکل کام ہے. لیکن ویکینڈ پر اچھی خاصی تعداد شارجہ میں آ گئی تھی. دبئی کا مسئلہ وہی ہے کہ دبئی شہر سے بہت دور ہے, لیکن میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب کراؤڈ نہیں آ رہا تو پی سی بی ایٹ لیسٹ جو سستے والے انکلوجرز ہیں ان کو فری میں کر دے. دیکھیں دنیا بھر میں جو کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں اور جو آمدنی کا ذریعہ ہے کرکٹ بورڈ کا, وہ ٹیلی ویژن رائٹس ہیں. لیکن یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 20-25 یا 30 درہم جو بھی ٹکٹس کے ریٹ رکھے ہوئے ہیں, بھائی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں یا لوگوں کے لیے کوئی شٹل سروس چلائیں کہ وہ شہر سے گراؤنڈ پر پہنچ سکے. تو ہوم ورک نہیں کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں ایک طرف تو عام لوگ تو پریشان ہیں, میڈیا بھی پریشان ہے کہ اتنی لیٹ نائٹ میچز ختم ہو رہے ہیں. بہت سارے اخبارات جو پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں وہ ان میچوں کے نتائج جو ہیں ان کو لے نہیں پا رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان ٹائم پر بعض اوقات 2-2 بجے بھی اس ٹورنامنٹ میں میچ ختم ہوئے. تو میرے خیال میں اگر تھوڑا بیٹھ کے ہوم ورک کر لیتے یا کسی پرانے لوگوں سے کوئی اچھی تجاویز لے لیتے تو اچھے آپشنز تھے جو ایکسپلور ہو سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے جو لوگ اس وقت کرکٹ بورڈ میں اقتدار کرسی میں بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے, شاید یہی وجہ ہے.
بھٹی صاحب یہ تو لاجسٹکس, یہ تو لاجسٹکس کی بات ہو گئی, اب اسپورٹس اٹ سیلف پہ آتے ہیں, گیم کی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو یا کوئی بھی انیشیٹو ہو, اس کا مقصد گیم کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. ٹیم بلڈنگ ظاہر ہے ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے, تو گیم کو پروموٹ تو ظاہر ہے پاکستان میں کرکٹ کی پاپولیرٹی آلریڈی بہت زیادہ ہے. ٹیم بلڈنگ کے لیے یہ فرمائیے کہ تینوں پی ایس ایل آپ نے دیکھے ہیں, ٹیم کی اسٹرینتھ, پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پی ایس ایل سے کیا فائدہ ہوا یا ہوگا یا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے پچھلے سالوں میں تو ہمیں 2-3 ایسے پلیئرز ملے جس کو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل کی دریافت ہے, جس میں حسن علی ہے, شاداب خان ہے, فخر زمان ہے. مجھے یاد ہے پہلے پی ایس ایل میں حسن علی جب پشاور زلمی کی طرف سے ایک میچ میں مین آف دا میچ ہوئے اور مین آف دا میچ سیریمنی میں آئے تو ہمارے ایک صحافی نے بڑے سرکاسٹک انداز میں ان کے بارے میں کہا کہ یار کس کھلاڑی کو آپ نے پریس کانفرنس میں بلا لیا, اس کی پریس کانفرنس کون سنے گا. لیکن ود ان اے ایئر حسن علی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا ٹاپ کا بالر بن گیا اور آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں نمبر ایک پوزیشن پر آ گیا. تو پاکستان کرکٹ کو فائدہ تو ہے, جو آف سیزن ہے پاکستان سے بے تحاشا لوگ ان میچز کو دیکھنے آ رہے ہیں. لیکن جو فائدہ پاکستان کی اکانومی کو ہونا چاہیے تھا اس ٹورنامنٹ کے ذریعے, وہ یہاں متحدہ عرب امارات کے جو یہاں پر ہوٹل انڈسٹری ہے, ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے, ایئر لائن انڈسٹری ہے, اس کو بہت بڑا بوسٹ مل رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ پاکستان میں پورا ٹورنامنٹ ہو سکے, لیکن یقینی طور پر اس ٹورنامنٹ سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ تو ہو رہا ہے. پاکستان کو لڑکوں کو پیسے بھی مل رہے ہیں, کچھ ایسے لڑکے جن کا بالکل کیریئر جو تھا وہ ختم ہونے کے قریب تھا ان کو اچھا خاصا اماؤنٹ مل رہا ہے. اسکوررز پاکستان سے آئے, میچ ریفری آئے ہوئے ہیں, ایون صحافی بھی جو جنہوں نے کبھی بھی یو ای نہیں دیکھا تھا, اب انہوں نے پی ایس ایل اور پاکستان کی جو کرکٹ یہاں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایک ایک درجن دو درجن مرتبہ ٹور کر لیے. تو اوور آل پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھا سائن ہے پی ایس ایل کا ہونا, کیونکہ پاس میں اس ٹورنامنٹ کے بارے میں پلاننگ تو بہت کی گئی تھی لیکن وہ فائلوں کے حد تک محدود تھی. لیکن پچھلے 3 سال سے اچھا کامیابی سے
سلیم صاحب ہو رہا ہے. سلیم صاحب یہ تو بات ہو گئی لوکل پلیئرز کی, پاکستان کے جو ڈومیسٹک سرکٹ کے پلیئرز ہیں اور پاکستانی جو پلیئرز ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز کی بات کرتے ہیں. جو اس وقت دنیا میں ظاہر ہے پی ایس ایل واحد لیگ نہیں ہے, انڈیا میں بھی لیگ کھیلی جا رہی ہے, کریبین میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. یہ فرمائیے کہ جو لیول جس لیول کے انٹرنیشنل پلیئرز پی ایس ایل میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کمپیٹیبل ہے جو دیگر لیگز ہیں ان سے, یا پاکستان میں جو پاکستان سپر لیگ میں جو انٹرنیشنل پلیئرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اس لیول کے انٹرنیشنل پلیئرز نہیں ہیں جو دیگر لیگز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یا بہتر ہیں؟ آپ بتائیے.
نہیں بالکل ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ اچھے پلیئر نہیں ہیں, لیکن ہم اس کو دوسری لیگز کی طرح کر بھی نہیں سکتے کمپیئر, کیونکہ وہاں پیسے بہت ملتے ہیں جیسے آئی پی ایل ہے, دوسری لیگز ہیں. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کھلاڑیوں کے بارے میں ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی کہ وہ اپنی اپنی ٹیموں کو چھوڑ کے چلے گئے, حالانکہ انجریز ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن وہ آئی پی ایل کا کانٹریکٹ اپنا خطرے میں نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے. اب بھی اس لیگ میں عمران طاہر کھیل رہے ہیں اور ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں, 10 وکٹ لے چکے ہیں وہ. اسی طرح شین واٹسن بھی ایکشن میں ہے آسٹریلیا کے, سنگاکارا کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا سلیم خالق صاحب اور عبد الماجد بھٹی صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان کوکب فرشوری کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.